بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر حفظه الله. استبيان كتاب شرح الدرس جاري هي وراج كنيسة اسمهم باب نمبر 19 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. 19 امام تندر رحمه الله فرماتے ہیں باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے طریقے کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے. شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں المشیۃ اسم للہیئۃ، مشیۃ کا لفظ جو ہے یہ نام ہیئت کا، یعنی چلنے کے طریقے کا. وہدی صلی اللہ علیہ وسلم فی المشی اکمل الہدی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے چلنے کا وہ سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل ہے. وکان وسطا کما و شأن فی امورہ کلہا، اور یہ طریقہ جو چلنے کا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وسطیت پر قائم ہے، وسط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں معمول تھا. عملا من قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وقصد فی مشیک، اور اپنے چلنے میں معنی روی سے کام لو. الى آخر آیت سورۃ لقمان آیت نمبر 19. ای شیخ فرماتے لیکن مشیک وسطا بین الافراط والتفریط، کہ چلنا جو ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے افراط اور تفریط کے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس بھی باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے. دیکھ لیں کہ سلف نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ کیا ہے، صرف قول کو نہیں، ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں. ہم ترمذی محدث ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور کتب ستہ میں سے کے مصنفین میں سے ایک مصنف ہیں. جامع الترمذی معروف کتاب ہے، اور یہ جو ہم شمائل ہیں یہ الگ سی کتاب ہے ہم ترمذی رحمہ اللہ کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے، جن سے حدیث یہ نقل کر رہے ہیں. ہم ترمذی براہ راست نہیں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلنے کا طریقہ وہی بتائے گا جو دیکھ رہا ہے. دیکھا کس نے ہے؟ صحابہ نے ہے. تو صحابہ نے صرف قول کو محفوظ نہیں کیا ہے، صرف دینی عمل کو محفوظ نہیں کیا کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، روزے کا کیا طریقہ ہے، حج کا کیا طریقہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اسے بھی محفوظ کیا ہے. اسوہ حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، سب کے لیے، ہر مومن کے لیے. صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی پچھلے درس میں کیا ہم نے بیان کیا، کپڑے کی بات ہوئی نا، کیسے کپڑے پہنا کر دیتے، ازار، پھر ردا کیسے ہے، اچھا کہاں تک ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، محفوظ ہے کہ نہیں، سب محفوظ ہے. کیسے چلتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ شرف اور اعزاز صرف صحابہ ہی کو ہے جن نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو. جو صحابی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے چلنے کے طریقوں کو محفوظ کرتے ہیں، جس کا تعلق عادت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، کیا وہ عبادت میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے حصے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یعنی عجب ان لوگوں پر ان کی مت ماری گئی جو صحابہ کرام پر کلام کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، عجب ہے واللہ، ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ واللہ عقل کا ذرہ ہوتا تو کبھی جرت نہ کرتے. صحابہ پر طعن کرنے والے صرف روافض نہیں ہیں، رافض تو معروف ہے، بدبخت قوم ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ تو اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ صحابہ سلف سے ان کا کوئی تعلق ہے، کہیں کے نہیں ہے وہ. وہ تو فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا. لیکن عجب ہے لوگوں پر جو سنت کی چادر پہن کر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور طعن کرتے ہیں صحابہ پر، فلان بڑا عالم ہے، وہ بڑے عالم نے فلان کسی فلان صحابی کے بارے میں فلان کچھ کہہ دیا ہے. وہ بڑا کہاں سے آئے بھائی؟ اچھا عالم ہے اہل سنت میں سے، تو بڑا کہاں سے بڑا ہوا؟ اگر صحابہ علم محفوظ نہ کرتے وہ عالم کہاں سے بڑا ہوتا؟ وہ تو عالم نہ ہوتا. میرا بھائی صحابہ نے علم کو محفوظ کیا ہے، قرآن کو سنت کو کس نے محفوظ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کس نے کیا ہے؟ اگر آپ صحابہ کو گرا دیتے، نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، اسلام ہی نہیں ہے، کیا بات کرتے ہیں لوگ؟ پھر کسی صدمے میں کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ارد گرد کوئی لوگ جمع کر کے اپنی جماعت بنا لیتا ہے اور بہت سے غلطیوں میں ایک یہ غلطی بھی کر بیٹھتا ہے کہ صحابہ پہ طعن بھی کر لیتا ہے، کبھی سیر عثمان پہ طعن کر رہا ہے، سید عثمان کے خلافہ پر طعن، سید عثمان کی سیاست پر طعن، سید عثمان کے علم پہ طعن کرنا ہے، زبان درازی کرنی ہے. بدبخت ہیں یہ لوگ واللہ. فریڈم آف اسپیچ، شرم نہیں آتی یہاں پہ فریڈم اسپیچ کے؟ جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے کام لے کر لگام دو اپنی زبان کو. اللہ کی قسم ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے جس کا ہم نے حساب دینا ہے. یعنی ملے صاحب ہے تمہیں طعن کرنے کے لیے اور کوئی تمہیں نظر نہیں آیا ہے، اور واللہ بہت بڑی سازش ہے اہل کفر کی، اہل باطل کی. وہ اس دین کو گرا تو نہ سکے لیکن اس دین کو جڑ سے ہلانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ہی راستہ ہے. دین کی اساس قرآن و سنت ہے، قرآن اور سنت کو مشکوک اور مشبوہ کر دو، مخدوش کر دو تو امارت گر جائے گی. ایک ہی طریقہ، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ دو، کچھ نہیں بچے گا. اگر صحابی جو جن کے بنیادی کردار ہے اس دین کی نشر اشاعت میں اور اس دین کی قرآن و سنت کو امت تک پہنچانے میں، اگر یہ نہ رہے تو دین نہ رہا میرے بھائیو. اس لیے جو عالم، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں ان بریکٹس جیسے لوگ کہتے ہیں، صحابہ پہ طعن کرتا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ جہل مرکب کا شکار ہے. اگرچہ اس کے پاس کئی ڈگریاں کیوں نہ ہو، علم ڈگری سے نہیں ہوتا. اگرچہ علم کی ڈگری کا ہونا لازمی ہے لیکن ترازو ڈگری نہیں ہوتی. ترازو کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بلا مت کہنا. اور کوئی شخص آ کے ان کو برا بلا کہتا ہے اور کہتے بڑا کمال کے علم ہے بندے کے، بڑا جرت والا عالم. کیا جرت ہے اس عالم کی؟ اس بدبختی کیا جرت ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ قاعدہ یاد رکھیں، صحابہ پر طعن کرنے والا جو ہے وہ سلفی نہیں ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سلف کے سردار اور اہل حدیثوں کے جو سب سے بڑے علماء ہیں وہ صحابہ ہیں. اگر کوئی ان پہ طعن کرتا ہے تو نہ سلفیت باقی رہے گی نہ اہل حدیثیت باقی رہے گی. یہ حدیثوں کا دشمن تو ہو سکتا ہے، حدیث کا دشمن تو ہو سکتا ہے، سلف کا دشمن تو ہو سکتا ہے، لیکن سلف ہی نہیں ہو سکتا ہے. بس یہ شخص جتنے دعوے کرتا رہے بے بنیاد ہیں، جتنی بڑی ڈگری ہے بے بنیاد ہے. اور اس طرح سے عقیدہ کے جتنے بھی اصول ہیں، چاہے توحید کا معاملہ ہو، اسماء و صفات کا معاملہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو بات ہے وہ عام بات نہیں ہے میرے بھائیو، عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 123، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا ابن لہیعة. قتیبة بن سعید پہلے گزر چکا ہے، قتیبة بن سعید بن جمیل ابو غلام ثقہ ہے، کی روایت سب کو ستر روایت کیا ہے، اور ابن لہیعة صدوق ہے، نیچے لکھا اختلط، صدوق ہے، اختلاط ہو گیا جیسے عمر بڑھتی گئی اور کتابیں بھی جل گئیں. تو جو اختلاط سے پہلے روایات ہیں وہ صحیح، جو اختلاط کے بعد روایت ہیں وہ ضعیف ہیں. عن ابی یونس عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ولا رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجهه وما رأیت احدا اسرع فی مشیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الارض تطوى له ان لنجهد انفسنا وانه لغیر مکترث. حدیث کا ترجمہ میں شرح میں کر دیتا ہوں. شیخ عبدالرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں ولا رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی. سب سے اچھا کیا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبدالرزاق حفظ اللہ لم يقل ولا رأيت انسانا، فرق غور کریں ذرا، سر ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور خوبصورت نہیں دیکھا، یہ نہیں، بلکہ شیئن، وانما قال ولا رأيت شيئا ليعم كل ما رآه من انسان او قمر او شمس وغير ذلك من الاشياء الحسنة بهية الجميلة، بلکہ شیئن فرمایا ہے جس میں سب شامل ہیں، انسان بھی، جو بھی اس نے دیکھا، جو بھی انہوں نے دیکھا، سر ابو ہریرہ نے خوبصورت نظارہ، جو بھی خوبصورت چیز دیکھی، چاہے انسان ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، یا ہر وہ چیز جو خوبصورت ہے، یا جس خوبصورتی کی یا چمک کی اور روشنی کی مثال دی جاتی ہے، سب ایک طرف ہے. سب سے خوبصورت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کأن الشمس تجری فی وجهه، گویا کہ جیسا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چل رہا ہو. اے لشدت اشراقت وجهه صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جو نور اور جو چمک ہے اس کی شدت کی وجہ سے، یعنی پر نور چہرہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. وتلألؤه، اور اس چمک سے، یخیل الناظر ان الشمس تلألؤ فی وجهه، جب نظریں پڑتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ چمکتا ہوا سورج چمکتا ہے، دمکتا ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے. وهذه اضاءة ليست حسية، اور یہ جو چمک ہے یہ حسی اضاءة نہیں ہے، جیسے کہ لائٹ جل رہی ہے، ایسی نہیں ہے کہ اندھیرے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو جیسے لائٹ نور ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ اندھیرا چلا جاتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے. بمعنى انه ينير الاشياء التي حوله، یہ مطلب نہیں، كما سبق ذلك، جیسے پہلے گزر چکا ہے، بلکہ چہرہ پر رونق ہے، چہرے پر جو ایک نظارت ہے، جو چمک ہے وہ ہے، لیکن یہ لائٹ وہی روشنی نہیں ہے. وينسب الى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ظل له باطن لا يصح. سيدنا عبد الله بن عباس سے جو یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سایہ نہیں تھا، باطل ہے، صحیح باطل ہے، صحیح نہیں ہے. نور کا سایہ ہوتا ہے، حسی نور کا سایہ ہوتا ہے نہیں، نور کا سایہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ نور کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ جو حسی نور ہے، سایہ تو نہیں ہوتا نا، نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو بعض اہل بدعت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور ثبوت کے ساتھ عبداللہ بن عباس کے طرف منسوب یہ قول ہے کہ لا ظل لہ، جو وصف کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مرض وسلم حضرت رحمۃ اللہ بن عباس نے عنہما نے, تو یہ فرمایا, یہ بات منسوب ہے ان کی طرف جو کہ صحیح نہیں ہے, ان کی طرف نسبت غلط ہے, ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا. تو ان لوگوں نے اس روایت سے یہ اخذ کیا ہے یا اس قول سے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلا نور ہیں, اور نعوذ نور من نور اللہ نعوذ باللہ. ایک تو اثر ضعیف ہے, منسوب ہے, غلط, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے, اور پھر یہ جسارت کریں کہ نور من نور اللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کا حصہ مخلوق حصہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے, خالق یا مخلوق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے, سب سے افضل ہے. پوری کائنات سے سب سے افضل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی شان بڑھانے کے دعویٰ کرتے ہوئے حد سے گزر جانا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کیسے نور من نور اللہ ہے, اس سے بڑھ کر کیا کفر ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, سبحان اللہ. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول, وما رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأنما الارض تطوى له. یہ شاہد ہے, ہم باپ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی چلنے کا طریقہ, مشیتی صلی اللہ علیہ وسلم. سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وما رأيت احدا, میں نے کسی کو نہیں دیکھا, اسرع في مشيته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز چلتے ہوئے کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا. سب سے تیز کون چلتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے چلتے تھے؟ کأنما تطوى له الارض, یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ زمین سمیٹ دی جاتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اتنی تیزی سے چلتے تھے. شیخ صفر شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں, اي كأن الارض التي تحت تدنى ويقرب بعضها من بعض, یعنی زمین کو سمیٹ دی, جیسے کہ زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے اور اس کو آپس میں قریب کر دیا گیا ہے. قوله سيدنا ابو هريره يقول ان لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث, يعني ہم تیزی سے چلنے کے لیے بڑے جد وجہد کرتے ہیں, اپنا کو تھکا دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آرام سے چل رہے, یعنی تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی ماشاء اللہ تیزی سے چلنے سے بالکل جیسے کہ معمول ہے, عادت ویسے چلتے ہیں, یعنی نہ سانس پھولی ہوئی ہے, نہ تھکاوٹ ہے, اور نہ ہی جسم, ہم تیز سے چلتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہمارا سانس پھولتی ہے, تھک جاتے ہیں, اور جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, غیر مختلف جو گوئے کا کچھ ہوا نہیں, جیسے کچھ معمول ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایم شہاد مشی ان اجہاد نفس لا ان اجہاد نفس, یعنی بغیر اپنے نفس کو زیادہ جد و جہد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے, ولا تکلف, بغیر تکلف کے چلتے تھے. وہ انما هو مشيه, وہ مشی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چلنے کا المعتاد, معتاد طریقہ ہے. ومع ذلك فإن الصحابة يجدون أنفسهم إذا مشوا معه, اس کے باوجود جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تو کافی مشقت کے ساتھ اور جہد کے ساتھ, جد جہد کرتے اور کافی تکلف کے ساتھ چلتے. وفي هذا إشارة إلى قوة بدن صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی جسمانی طاقت بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سب سے بہادر اور سب سے طاقتور تھے, حسی طور پر بھی, سبحان اللہ. یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے, اس میں ابن لہیعہ ہے, اس کی وجہ سے حدیث تو سند ضعیف ہے, لیکن حدیث صحیح ہے, کیونکہ ابن حبان میں, ابن صحیح میں عمر بن الحارث عن ابی یونس سے روایت کی ہے, ابن لہیعہ نہیں اس سند میں, ان کی جگہ عمر بن الحارث ہیں, تو اس روایت کی وجہ سے اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے, اور یہ ضعیف حدیث کا درجہ اوپر کے حسن غیر کا درجہ پا لیتا ہے, اور حسن حدیث صحیح حدیث ہوتی ہے. جیسے فٹ نوٹ پہ لکھا, توبع علیہ, تابع اور شاہد دونوں میں کیا فرق ہے, کون بتائے گا؟ التوابع والشواہد, سنا کبھی یہ لفظ؟ سنا ہے, پہلے بتاؤ, سنا کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے, الحمدللہ. تابع کیا ہوتا ہے؟ تابعی نہیں، تابع یا توابع، اور شاہد یا شواہد روایت کے اعتبار سے.
تابع وہ ہوتے جس میں سند جو راوی ہیں وہ کوئی مختلف، اور شاہد وہ ہوتے جس میں جو راوی ہے صحابی وہ مختلف.
بارک اللہ فیک. ایک روایت ہے ایک سند سے موجود ہے، وہی روایت وہی متن دوسری سند سے بھی موجود ہے، ایک زیادہ سند موجود ہے، ٹھیک. جیسے کہ یہاں پر ایک سند ابن لہیہ ہے، دوسرے ابن لہیہ نہیں ہے. اگر ایک روایت میں جو راوی ہیں ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار دی جا رہی ہے، دوسری سند کو ہم دیکھتے ہیں اسی ایک متن کے تعلق سے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری سند میں راوی مختلف ہیں لیکن صحابی ایک ہے. ابو ہریرہ ہے تو یہاں بھی، یہاں پہ ابو ہریرہ صحابی ایک ہے. تو جب صحابی ایک ہے دونوں روایتوں میں، یہ جتنی بھی روایت موجود ہیں جن کے ایک ہی متن ہے ایک ہی موضوع ہے، تو اسے کہتے ہیں تابع یا توابع، ایک سے زیادہ ہو تو، ٹھیک ہے. تابع تابع تا الف با عین تابع، یا توابع اگر جمع ہو تو. تو یہاں پر لیکن تو بھی علیہ، لیکن اس کی متابعت ہوئی ہے دوسری روایت میں، راوی ابو ہریرہ خود ہیں لیکن سند میں ابن لہیعہ نہیں، جو ضعیف ہیں کچھ جگہ عمر بن الحارث ہیں، اور ابو یونس سے ابن لہیعہ بھی روایت کیا ہے اور عمر الحارث نے بھی کیا. ابن لہیعہ کی روایت ضعیف ہے، اس جگہ جگہ عمر بن الحارث آ گیا ہے اور یہ روایت اس وجہ سے تقویت حاصل کر چکی ہے. جو اس کے تبع ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے پیچھے آتا ہے، تو اصل روایت موجود ہے کہ ایسے متابعت کی ہے اس کے ساتھ کہ نہیں، ملی ہے کہ نہیں. اچھا اگر صحابی اور ہے، متن ایک ہے موضوع ایک ہے لیکن صحابی اور صحابی بھی اسی روایت کو یوں بیان کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شاہد. اگر ایک ہی ایک زیادہ تو شواہد شاہد، ہاں متن ایک ہی ہے موضوع ایک ہی ہے متن ایک ہی ہے، اگر صحابی دوسرا تو شاہد ہے. شاہد شاہد کیوں کہتے ہیں؟ کوئی گواہ ہے، ایک صحابی نے کہا ہے دوسرے صاحب نے گواہی دی ہے، اس لیے اسے شاہد کہتے ہیں. اگر صحابی مختلف ہے یوں یاد کر لیں آپ، اور اگر صحابی ایک ہے لیکن سند میں اور مختلف جو راوی ہیں صحابی کے علاوہ اور دوسرے موجود ہیں، ایک ہی موضوع ہے اور اس روایت کے ساتھ مل کے تقویت مل جاتے تو اسے تابع یا توابع کہتے ہیں. اگلے حدیث نمبر 124. حدثنا علی بن حجر وغیر واحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. اس حدیث سند پر گزر چکے حدیث نمبر 7 میں، اس پر جو کلام وہ بھی بیان کیا ہے، اس میں ضعف ہے اور اس میں دو علتیں غالبا، ایک تو عبداللہ مولا غفرہ جو ضعیف ہے، اور پھر سیدنا علی سے جو راوی ہیں ابراہیم بن محمد مولد علی، اس میں انقطاع ہے، ابراہیم بن محمد جو ہے سیدنا علی سے ان کا سماع نہیں ہے، تو اس اعتبار سے روایت ضعیف ہے. لیکن دوسری روایات سے جو ہے توابع کی وجہ سے حدیث جو ہے نا وہ صحیح ہے، سندن ضعیف ہے لیکن جو روایت خود جو حدیث ہے وہ صحیح ہے توابع کی وجہ سے، اور شواہد بھی ہیں مختلف. اچھا تو اس میں سیدنا علی بن ابی طالب، پچھلی روایت سیدنا ابو ہریرہ ایک وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے چلنے کا، کہ تیزی سے چلتے تھے اور آپ سے پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، عادت تھی تیزی سے چلنا، معمول تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس روایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان اذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، تقلع یعنی پاؤں زمین سے اٹھاتے اور پھر زور سے رکھتے، تقلع پورے پاؤں کو اٹھاتے زمین سے الگ کر لیتے. چلنے کے دو طریقے ہوتے، یا تو پاؤں کو اٹھا کے چلا جاتا ہے زمین سے، یا زمین کے ساتھ گھسیٹ کے چلا جاتا ہے. ایسے چلتے ہیں نا لوگ، گھسیٹ کے چلنا جو ہے سستی کاہلی کی نشانی علامت ہوتی ہے، سست ہوتے ہیں کیسے چلتے ہیں، دیکھا کوئی سست بندے کو یوں چل رہے ہوتے زمین سے پاؤں رگڑ رگڑ کے، یعنی چلنا نہیں چاہتے لیکن چل رہے ہیں بس. صحت کے چلنے کا کیا ہے؟ اچھا کبھی دیکھیں جو فوجی ہوتے مارچ کیسے کرتے ہیں, فوجی کیسے چلتے ہیں, وہ تو کچھ غلو سے چلتے ہیں, بہت اوپر پاؤں کر کے چلتے ہیں. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ تندرستی کی اور طاقت کی, یعنی دیکھیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. تو یہ چلنا بھی طریقہ بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. تو فوج جب پریڈ کرتے ہیں مارچ کرتے کیسے چلتے ہیں, زور سے پاؤں, یعنی اٹھتا ہوئے پاؤں بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افراط اور تفریط سے کام نہیں لیتے تھے, یہ افراط ہے اور وہ تفریط ہے, زمین سے پاؤں کو رگڑنا. سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, معمول کیا تھا, تقلع, زمین سے پاؤں کو اٹھا لیتے پورا پھر زمین پہ رکھتے, تقلع, یہ چلنا اس طریقے سے. اچھا, کأنما ينحط من صبب, گویا جیسا کہ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں. شاہ رضا حفظ اللہ فرماتے ہیں, تقدم هذا الحديث, حدیث پہلے گزر چکی ہے, والشاهد منه هنا قوله, یہ لمبی حدیث ہے, صرف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا یعنی جو طریقہ وہ بیان کیا گیا ہے, حدیث نمبر 7 گزر چکی ہے, اس کو شرح آپ سن سکتے ہیں. كان اذا مشى تقلع اي لا ينهض قدمه من الارض نهض المتباوت المتكاسل, کہ اپنا پاؤں زمین سے ایسے نہیں اٹھاتے جیسے کہ ایک جو سستی کاہلی کا شکار شخص ہوتے ایسے اٹھاتے ہیں, ينهضها بقوة, بلکہ قوت کے ساتھ پاؤں کو اٹھاتے, ويمشي بقوة لكمال قوة بدنه صلى الله عليه وسلم, طاقت کے ساتھ چلتے اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی وجہ سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی وہ کامل طاقت تھی. قوله كأنما ينحط من صبب اي كأنه ينزل من مكان مرتفع, یعنی اوپر کی طرف جیسا کسی ڈھلان سے نیچے اترتا ہے تو کیسے چلتا ہے, ذرا تیزی سے چلتا ہے. یعنی اس روایت میں دو پیغام ہے, ایک تیزی سے چلنا ہے, پھر چلنے کا طریقہ پاؤں کیسے رکھنا ہے وہ بھی اس میں بیان ہے. وقد سبق بیان ذلك, یہ بیان پہلے گزر چکا ہے, یعنی حدیث نمبر 7 میں. اگلی حدیث, حدیث نمبر 125, امام تذر رحمہ اللہ فرماتے, حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی وکیع بن الجراح الرواسی. اچھا, یہ روایت جو میں پہلے بتایا حدیث نمبر 5 اور 6 میں فٹ نوٹ پہ لکھا گزر چکی ہے, وہاں سے آپ دیکھ لیں اس کو مکمل شرح. اچھا, سفیان بن وکیع جو ہے اس کا ایک وراق تھا جو لکھتا تھا, وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں تھا, اور خود سفیان جو ہے ابن وکیع خود ثقہ تھا. وکیع ابن الجراح الرواسی جو ہے امام شافعی کا استاد ہے, محدث معروف ہے, والد جو ہے وکیع ابن الجراح الرواسی جو ہے ثقہ ہے, روایت اصحاب کتب ستہ روایت کیا ہے, لیکن نصیحت کے باوجود جب سفیان نے نصیحت نہیں سنی اور اپنے وراق کو نہیں بدلا جو حدیث لکھتا تھا, سفیان کی روایت کو گرا دیا گیا اور ضعیف سمجھا گیا. کہ محدثین کتنی حریص تھے کہ جب تمہارا لکھنے والا بندہ ثقہ نہیں ہے تو پھر تم بھی ثقہ نہیں ہو, کیونکہ یہ دین محفوظ ہو رہا ہے, تدوین ہو رہی ہے دین کی. تو دین کو اگر تم ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیتے ہو حدیث کو جو خود ثقہ نہیں ہے, تو تمہارے لوگ کیا لکھے, کچھ بھی اسے شامل کر سکتے, ملاوٹ کر سکتا ہے. اس لیے ثقہ کی کیا شرط ہے؟ عدل, تام الضبط. تام الضبط میں ضبط کتاب اور ضبط صدر, حافظہ میں چوٹے کا حافظہ ہو اور جو لکھا ہوا اس نے محفوظ کیا وہ بھی, اس کی بھی اہتمام اس نے چوٹے کا کرنا ہو. کیسا اہتمام کیا جا رہا ہے جب ایسے ہاتھ کے شخص کے ہاتھ میں جو آپ کے لکھنے والا ہے, جو وراق ہے, جو لکھنے والا ہے, وہ ثقہ نہیں, ٹھیک بندہ نہیں ہے, تو مطلب حافظے میں کمزوری ہے کہ نہیں, حفظ میں کمزوری ہے کہ نہیں, کمزوری تو اس لیے ثقہ نہ رہا. یعنی ثقہ کا ہونا نہ ہونا کے تعلق صرف شخص سے نہیں, اس کے باہر بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, کبھی دیکھا ہے کہ ابھی ایسے لوگوں کو ہسٹری میں جو یہاں تک بھی جائیں کسی چیز کی حفاظت کے لیے, مال کی حفاظت ایسے کرتے ہیں ہم لوگ, سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں کیسے سلف نے کیا حفاظت. سبحان اللہ, جرح تعدیل کا علم بڑا عظیم علم ہے, علم حدیث میں سے جو سب سے یعنی بڑا علم سمجھا جاتا ہے, جس پر علم حدیث کی اساس وہ جرح و تعدیل کا علم ہے. درائے علم الروایہ، اور پھر یہ سارے جو ہے حدیث کی شرح جو ہے جو سب اپنی جگہ پہ ہے، وہ ثابت ہوگی حدیث تب اس پہ عمل ہوگا نا، تب شرح ہوگی نا، جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر کیا اس پہ عمل ہوگا؟ تو حدیث کو صحیح ضعیف ثابت کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے، الحفاظ جو علماء جرح التعدیل کے ہیں ان کا علم ہے، ان کس طریقے سے اس کا اہتمام کیا ہے، میرے بھائی زندگی وقف کرنا پڑتی ہے اس علم کے لیے، جانتے ہیں زندگی وقف کرنا کیا ہے؟ یعنی لوگ روزگار کے زندگی وقف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کوئی سیاست کے لیے، کوئی گیمز کے لیے، کوئی فٹ بال کے لیے، کوئی کرکٹ کے لیے، کوئی کس چیز کے لیے، یا دنیاوی تعلیم کے لیے بعض لوگ وقف کر دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنی ہے، ڈبل پی ایچ ڈی کرنی ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ڈگری حاصل کر دینی ہے، لیکن کمال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے زندگی وقف کی ہے اس نوبل اور شریف اور عظیم علم کے لیے، کون راوی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس جگہ پہ رہتا ہے، اس کا والد کون ہے، والدہ کون ہے، قوم کون ہے، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں، کہاں پہ اس نے شادی کی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، کون اس کے دوست ہیں، کون اس کے احباب ہیں، اس کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، حقوق ادائیگی میں کیسا ہے، جانور جو پالے اس کے ساتھ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کی قول فعل کیسا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، اور اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، سبحان اللہ، یہاں تک اس کے لکھنے والا بھی جو لکھتا ہے، اگر اس کو اگرچہ اس کو شاگرد ہے، یا بعض لوگ پے کر کے بھی رکھتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ نہیں کہ تم اگر بہت اچھے ہو اور تمہارا لکھنے والا اگر برا ہے تو تم اچھے ہو جاؤ گے، نہیں، تمہارا سارا علم ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کہ فوراً گرا دیا، نہیں، سمجھایا، نصیحت کی گئی ہے، لیکن نہیں بات سنی، اور کہاں پہ جا پہنچا، سبحان اللہ. وابس هذه وتمدح الله فرمه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم عن عثمان بن مسلم بن هرمزة النافع عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. سيدنا علي بن أبي طالب عنه الله تعالى كيف يعرف عليه وسلم كذلك وصف بيان فرما رهيه کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم جب چلتے تھے تکف تکف ان کن میں حق میں صبب، یعنی ایسے چلتے تھے جیسا کہ کسی اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں، اسے مطلب تکفا یوں چلنا، تکفا کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف جب انسان چلتا ہے، کن میں حق میں صبب. شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قد سبق هذا الحديث ايضا، پہلے گزر چکا ہے نمبر 5 اور 6 میں، وبعد حديث الذي قبله رسكم عن ابي وهي جو اس سے پہلے حدیث میں، وقول اذا مشى تكف تكف مفسر بقوله، اس کی تفسیر اگلے جملے میں ہے، كان من حط من صبب والصبب هو من حذر من الارض. صبب کہتے ہیں اونچی جگہ کو، یعنی جو اونچی کی طرف نیچے انسان جب چلتا ہے تو گریویٹی کی وجہ سے وہ تیزی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چلنے کا طریقہ تھا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.